کیونکہ پروردگار عالم کفران نعمت کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. پنجتن سینٹر میں دیواریں کم ہوتی تھیں, مومنین زیادہ. یہاں ماشاءاللہ یہاں سے وہاں تک دیوار ہے. آپ حضرات اگر تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو کر ان دیواروں کے ساتھ میں بیٹھ جائیں تو میرے لیے تقریر کرنا بہت آسان ہو جائے گا, اور یہ میں صحیح گزارش کر رہا ہوں. اب آپ کے اندر کیوں رہ گئے؟
محمد آل محمد بلند تر سلوات.
ابھی بھی وہ پوری تقریباً دیوار خالی پڑی ہے. اور وجہ بالکل واضح ہے کہ چونکہ پروگرام ذرا طویل ہو گیا اور آپ حضرات انسان ہیں, ملک یا فرشتے نہیں, تو آپ حضرات جتنا تھکے ہوئے بیٹھتے اتنا ہی میرے لیے تقریر کرنا مشکل ہوتی. اس آسانی کے بعد اب میں آپ حضرات سے ڈیڑھ گھنٹے کی تو کم سے کم اجازت چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین والمخاطب بطه وياسين وجد الحسين والحسن ابي القاسم محمد. وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
اس سے پہلے کہ میں آج کی مناسبت سے گفتگو شروع کروں, ایک خوشخبری تو ہمارے لیے یہ کہ حجت الاسلام مولانا شیخ مہدی نجفی صاحب قبلہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں, اور اتنے طویل پروگرام میں سو کالڈ نوجوانوں سے زیادہ انہماک, کنسنٹریشن اور جوش و جذبے کے ساتھ شریک رہے. یہ وہی طاقت ہے جسے ہم دعا کی طاقت کہتے ہیں, ورنہ خود مولانا محترم بھی اس بات کے گواہ ہیں. اور جنہوں نے آج سے چند ہفتے پہلے مولانا محترم کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا, انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ سوائے تائید پروردگار اور تصدق معصومین کے کوئی اور چیز نہ تھی جو اتنے جلد مولانا کو شفا کی اس منزل پہ لے آتی. اور چونکہ کل ہمارے ایک اور برادر محترم افتخار شاہ صاحب اپنے ایک آپریشن کے سلسلے میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے والے ہیں, تو چونکہ ایک معجزہ دعا کی طاقت والا ہمارے سامنے, اس لیے اس یقین کے ساتھ کہ یہی معجزہ دعا انشاءاللہ برادر محترم افتخار شاہ صاحب کو آپریشن کی ان تمام مشکلات سے نکال کر جلد از جلد شفا کی اس منزل پہ لے کے آئے گا, اور چونکہ آج تذکرہ بھی اس امام معصوم کا کہ جس سے پروردگار عالم نے یہ تین وعدے کیے تھے، پہلا وعدہ یہی کہ الامامت من ذریته والاستجابت تحت قبته والشفاء فی تربته، کہ امامت اس کی ذریت میں رہے گی، ہر وہ دعا قبول ہے کہ جو اس کے قبے کے نیچے مانگی جائے، اور اس کی تربت یعنی خاک کے اندر قیامت تک کے لیے شفا. اور جیسا کہ ابھی آپ نے چند اشعار میں بھی سنا اور میری تقریر میں بھی آگے چل کے تذکرہ آنے والا، اس فرشتے کا کہ جسے فطرس بھی کہا جاتا ہے، فطرس بھی کہا جاتا، کہ خود ایک واقعہ گواہ. تو ہم تقریر کے آغاز ہی بحق سرکار سید الشہداء اپنے برادر محترم کی شفایابی اور اس مشکل مرحلے سے بحسن خوبی نجات کے لیے بارگاہ الہی میں دعا بھی کرتے ہیں، اور اس مجمع سے یہ التماس بھی کی جاتی ہے کہ پانچ مرتبہ دعائے امن یجیب یا آیائے امن یجیب کی تلاوت ایک ساتھ کر لی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 پروردگارا تیرے اس وعدہ قرآنی کا واسطہ کہ جب کوئی پریشان حال مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا بھی ہوں اور اس کی پریشانی کو دور بھی کرتا ہوں، سرکار سید الشہداء کی ولادت کی اس خوشی کا واسطہ، اور اس کے بعد ان کے اس وارث بیٹے کا کہ جس کا لقب ہی بیمار کربلا بن گیا، ان امام چہرم کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں کو، خصوصاً برادر محترم افتخار شاہ صاحب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ کے ساتھ عطا فرما. اب آئیے ایک اور گزارش اور پھر میری تقریر شروع، اس لیے کہ پونے دو گھنٹے کی گفتگو میں مجھے بہت سارے مختلف نکات آپ کے سامنے پیش کرنا، لیکن اس کے باوجود آپ حضرات کو ایک شکوہ ہو سکے گا کہ مولانا نے دو گھنٹے لے لیے، میں تھوڑا تھوڑا وقت بڑھا رہا ہوں، اور کچھ بہت ہی اہم چیزیں تھیں اس کو نظر انداز کر دیا. تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ باقی جو مناسبتیں ان تاریخوں کی ہیں ان کا تذکرہ شب جمعہ کی ان مجالس میں کیا جا رہا کہ جو اس وقت بھی پنجتن سینٹر میں ہوتی، جو بھی وہاں کی حالت ہے، لیکن اس کے باوجود ہر شب جمعہ وہاں دعائے کمیل کا اجتماع بھی ہو رہا ہے اور ایک مجلس بھی ہوتی ہے. تو اس مجلس میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اتوار والے پروگرام میں جو بڑا موضوع دیا گیا اس کے علاوہ باقی جو موضوعات ہیں ان کا تذکرہ وہاں ہو جائے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ سوا دو گھنٹے کی تقریر کے اندر نہ حضرت عباس کا تذکرہ ہوا نہ چوتھے امام کا، تو یہ خیال رکھیے گا کہ آپ حضرات ایک ساتھ اس طرح سے یہاں پہ آئے ہوں گے، لیکن بہرحال کچھ مومنین پہنچ رہے ہیں اور تاریخوں کا حق ادا کیا جا رہا. بس یہ کچھ تمہیدی گفتگو تھی. اس کے بعد میں اپنے عنوان پر بات شروع کرنے سے پہلے بآواز بلند درود کا متمنی ہوں. قرآن کریم کی ہر ہر آیت جو اس کی خصوصیت بتائی گئی ہے، جو اس کی خوبی بتائی گئی ہے، اور جو بار بار کلام معصومین میں بھی تذکرہ ہوا، تو یہ قرآن کا ایک خاص کیریکٹرسٹک کہ ایک ایک آیت کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کا ایک باطن. ظاہر وہ ہے کہ ڈکشنری کھول کر آپ نے ہر لفظ کے میننگ چیک کی اور ایک ترجمہ کر دیا، لیکن قرآن کی ہر آیت کے اندر کچھ ایسے ہڈن میسیجز. ایک روایت میں یہ آیا کہ اگر قرآن کا ظاہر ایک ہے تو اس کے باطن 70 وہ مختلف اوقات میں مختلف زمانوں میں ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. اور انہی آیتوں میں سے ایک آیت سورہ رحمان کی یہ آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف آج کی اس محفل کے لیے حاصل کیا گیا. یہ وہی آیت کہ جس کے کئی ترجمے ہو سکتے ہیں، ترجمہ تو ایک ہی ہوگا لیکن اس کے بعد ان ترجموں کا امپلیمنٹیشن کئی جگہ ہوگا، اس کا اطلاق کئی جگہ ہوگا اور ہو بھی رہا. مرج البحرین یلتقیان، اعلان ہو رہا کہ دیکھو اپنے پروردگار کا ایک معجزہ یا ایک کرشمہ کہ اس نے دو دریا جاری کیے، بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دو دریا ایسے ہیں کہ ان کے بیچ میں ایک رکاوٹ بھی رکھی ہے جو ان کو ایک دوسرے سے الگ رکھتی، لیکن ایک منزل آتی ہے کہ یلتقیان، یہ دو دریا مل جاتے ہیں، اور جب یہ دو دریا ملتے ہیں تو یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دریاؤں کے ملنے کے نتیجے میں کبھی اس سے موتی نکلتے ہیں، کبھی مرجان یعنی مونگے. اب یہ قرآن کریم کی وہ آیت کہ جس آیت کی تفسیر کی تلاش میں 1400 سال سے مسلمان دنیا کے مختلف جغرافیائی علاقوں میں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کئی دنیا کے ایسے ممالک مل بھی گئے کہ جہاں پہ دو ایسے دریا ملتے ہوئے نظر آئے کہ دو کے دو ہیں، ملے ہوئے بھی ہیں، الگ بھی ہیں، درمیان میں ایک لکیر بھی نظر آ رہی، کہ خود ہندوستان تک میں اس کی مثالیں موجود. لیکن قرآن کریم کی اس آیت کو اس 20th century میں جو ابھی ابھی ختم ہوئی، سب سے بہتر طریقے سے فرانس کے رہنے والے علم سمندر کے اس ماہر نے پہچانا کہ جس کا تذکرہ مورس بیکائی نے اپنی شورہ آفاق کتاب بائبل قرآن اینڈ سائنس میں کیا. یہ بائبل قرآن اینڈ سائنس نامی کتاب قرآن کریم کی اس آیت کو کوٹ کرنے کے بعد فرینچ اس سائنٹسٹ کا تذکرہ ہو رہا کہ جب جبرالٹر کے قریب وہ سمندر کی تہ میں اترا اور اس نے دیکھا کہ کس انداز سے میڈیٹیرین سی اور اٹلانٹک سی مل بھی رہے ہیں، الگ بھی ہیں، اور یہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان والا اعلان جو ہندوستان کے گنگا اور جمنا پہ پورا نہیں اتر رہا، وہ وہاں پہ پورا بھی اتر رہا، تو اس نے کہا کہ اس آیت کی تفسیر جبرالٹر کا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ یہ دو دریا ملے بھی، الگ بھی ہوئے، مل بھی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں مرجان اور لولو بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. لیکن ابھی تو خالی 20th century ہوئی، پتہ نہیں مزید کتنی سینچریز یہ زمانہ آگے بڑھے اور ایسی کتنی اور نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں. اس کے اندر پروردگار نے یہ شرط بھی نہیں لگائی ہے کہ یہ صرف اس پلینٹ ارتھ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور پلینٹ یا آؤٹر گلیکسی کا کوئی اور ستارہ ہمارے سامنے آ جائے، مگر یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ظاہری آنکھوں سے ہمیں نظر آتی. امام معصوم فرماتے ہیں کہ اس آیت کی ایک باطنی تفسیر بھی، اس آیت میں چھپا ہوا ایک ہیڈن میسج بھی، اور وہ خاص طور پر یہ جملہ ارشاد فرما کر امام نے ہماری اٹینشن کو پہلے ڈائیورٹ کیا، کہا کہ دیکھو اگر اس آیت سے خدا کا ارادہ فقط یہ عام سمندر ہوتے، یہ عام دریا ہوتے، یہ عام پانی ہوتے، یہ عام سیز اور واٹرز ہوتے، تو سورہ رحمان میں ایک کمی رہ جاتی، اور وہ کمی یہ ہے کہ سورہ رحمان قرآن کریم کا وہ سورہ جس میں خدا اپنی نعمتوں کو ایک ایک کر کے گنوا رہا ہے، ایک کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، اور ہر نعمت کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ ریمائنڈر آ رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے یا جھٹلاؤ گے یا انکار کرو گے. مگر امام فرماتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں جن کا تذکرہ انسان کی پیدائش سے پہلے سے شروع کیا جاتا، یعنی بڑے اچھے انداز میں بہت مختصر طریقے سے سورہ رحمان نے انسان کا پورا لائف سائیکل پیش کیا، کہ ہم نے کیونکہ اس سورہ میں ایڈریس جنوں اور انسانوں دونوں سے، تو دونوں کا تذکرہ، کہ ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، انسانوں کو اس طرح مٹی سے پیدا کیا، مگر اس سے پہلے تذکرہ ہے کہ کس طرح سورج چاند چلا، انسان کی ساری زندگی بتائی، پورا لائف سائیکل کمپلیٹ کیا، موت کا تذکرہ آیا، قیامت کا تذکرہ آیا، جنت و جہنم کا تذکرہ آیا، پوری کمپلیٹ انسان کی سٹوری اس کے اندر آ گئی. مگر اب یہ امام ایک سوال کر رہے، کیونکہ اس سوال کے ذریعے سے امام کو اس پوائنٹ تک آپ کو لے جانا، امام سوال کر رہے کہ پروردگار نے یہ ساری نعمتیں بتا دی، لیکن جو نعمت سب سے بڑی نعمت، جو سب سے بڑی نعمت، اس کا تذکرہ اس سورے میں کہیں نظر نہیں آ رہا، اور یہ کیسے پوسیبل ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا ذکر کرنے والا اتنی بڑی نعمت کو بھول جائے یا نظر انداز کر دے، یہ کیسے ہو سکتا؟ راوی نے سوال کیا، مولا وہ کون سی نعمت؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں یہاں سے بات شروع ہوتی کہ تمہارے لیے خلق الارض وضع اہل الانام، دیکھو یہ زمین ہم نے بنائی ہے تمہارے لیے، یہاں سے نعمت شروع ہوئی نعمت، اور وفی قیام حور مقصورات، تذکرہ ہو گیا اس منزل تک کا جہاں حوریں ملنے والی، یہ ساری باتیں کہہ دی. یہ نہیں بتایا خدا نے کہ ایک نعمت ہم نے تم کو یہ بھی دی کہ تمہاری ہدایت کا انتظام کیا. یہ سب سے بڑی نعمت, جو سب سے بڑی نعمت, جب تک کہ یہ ہدایت کا انتظام نہ ہو سکے نہ وہ جنت مل سکتی ہے نہ وہ کوڑے مل سکتی ہیں, نہ ہی سورہ رحمان کا جو پرپز ہے وہ سالو ہو سکتا, کیونکہ سورہ رحمان تو نازل ہی اس وقت ہوا جب مکے والوں کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو اتنی نعمتیں اللہ دے رہا ہے پھر بھی اس کے نبی کو تسلیم نہ کرو, اور کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے اس کے اندر. امام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا, پر خدا کیسے اس بات کو بھول سکتا, یہ کیسے ایک مرتبہ خدا کے ذہن یا دماغ سے نکل سکتی ہے بات, یہ الفاظ میرے ہیں, مقوم امام کا تھا. کہا اب یہ راوی چکرا گیا, اس نے خود کہا کہ مولا پھر آپ ہی تو اس مسئلے کو سالو کیجیے, آج تک میں نے اس انداز سے سوچا نہیں, یہ اینگل آف تھنکنگ تھا نہیں, لیکن اب یہ واقعا یہ چیز ذہن میں آ گئی, تو مولا یہ جو ڈاؤٹ آپ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اس کا جواب بھی آپ دیجیے. امام نے کہا اس کا جواب مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کی آیت, کہ اللہ نے دو دریا جاری کیے جو کبھی الگ رہتے ہیں اور بعد میں مل جاتے ہیں. راوی اور چکرا گئے, مولا بات ہو رہی ہے ہدایت کی, بات ہو رہی ہے نبوت اور امامت کے سلسلے کی, اور آپ آیت وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ جس کے اندر دریاؤں کا تذکرہ ہے سمندروں کا تذکرہ. امام فرماتے ہیں کہ یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ تم کیا سمجھ رہے, کیا یہ پانی والے دریا کا تذکرہ نہیں, ہم بحور الہدایہ, پروردگار اس آیت کے اندر جس دریا کا تذکرہ کر رہا وہ ہدایت کے دریا. اور اس کے بعد پھر امام نے کہا سنو غور کرو, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, دو دریا اللہ نے جاری کیے یہ ہدایت کے دو دریا, ان میں سے ایک کا نام علی ہے ایک کا نام فاطمہ زہرا ہے, بینہما برزخ لا یبغیان, درمیان میں ایک رکاوٹ ہے جو ان کو الگ الگ رکھتی ہے, وہ ہمارا جس, وہ ہمارا جس احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. مگر اس کے بعد پروردگار ایک وعدہ کر رہا ہے, اب تک تو ایک اسٹیٹمنٹ دیا گیا, یہ دو دریا ان دریاؤں کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے جو ان کو ایک عرصے تک الگ رکھتی ہے, یلتقیان اس کے بعد پھر یہ دو دریا ملتے ہیں, اس کے بعد اب خدا کی طرف سے ایک وعدہ. ابھی تک یہ اسٹیٹمنٹ چل رہا تھا کیونکہ جس وقت یہ آیت مکے میں نازل ہوئی تھی اس وقت علی اور فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی تھی, کہا اس کے بعد خدا کا وعدہ کہ جب یہ ہدایت کے دریا ملیں گے تو یا موتی تمہارے سامنے آئیں گے یا مرجان تمہارے سامنے آئیں گے, موتی ہمارا وہ دادا ہے کہ جس کا نام حسن مشتبہ ہے, اور مرجان ہمارا وہ دادا ہے کہ جسے دنیا سرکار سید الشہداء حسین کہا کرتی. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر قرآن کریم نے یہاں سے فضائل حسن حسین شروع نہ بھی کیے ہوتے, یہ تذکرہ نہ کیا ہوتا کہ انہیں لولو اور مرجان کی منزل پہ مانو, تب بھی معمولی سی کامن سینس رکھنے والا آدمی جانتا کہ علی اور فاطمہ کا گھر وہ ہے, علی اور فاطمہ کے گھر کا ماحول وہ ہے, علی اور فاطمہ خود اس کائنات کی وہ شخصیتیں کہ یہاں تو اگر غیر آتا ہے, یہاں تو اگر کوئی باہر والا آتا اور اتنا غیر کہ اس زمانے کے اسٹینڈرڈ سے جو غیریت کا سب سے بڑا تصور ہے, جیسے آج اگر ہم کہیں کہ کوئی غیر آ رہا تو کہا جائے گا کہ کہیں کسی اور اسٹار وسٹار سے جو ایلین ویلین آتے وہ غیر, کیونکہ باقی دنیا تو گلوبل ویلیج بن گئی, مگر 1400 سال پہلے کے ماحول میں غیر وہ تھا جو سب سے زیادہ غیر, جس کے آگے آدمی سوچ نہیں سکتا کہ جس کی زبان عربی نہ ہو, جس کی پیدائش عرب میں نہ ہو, جس کا کلچر عرب سے بالکل مختلف ہو, وہ غیر مانا جاتا. تو اگر کوئی غیر آتا ہے تو وہ اس منزل پہ پہنچ جاتا, کیونکہ علی کا گھر, کیونکہ فاطمہ کا گھر ہے, علی اور فاطمہ کے گھر کا ماحول, علی اور فاطمہ کے گھر کا انوائرمنٹ, علی اور فاطمہ کے گھر کی ٹریننگ. غیر آتا ہے تو اس طرح سے عظمت کی اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ فارس جو ایران والوں کی نگاہ میں, جو عرب والوں کی نگاہ میں بالکل غیر علاقہ ہے, وہاں کا سلمان من اہل البیت کی منزل پہ فائز ہوا, اور حبشہ افریقہ کا وہ علاقہ وہاں کی فضا آتی ہے تو اس منزل پہ پہنچتی ہے کہ اللہ کا رسول دریافت کرتا ہے فضا, میں نے تجھے اپنی بیٹی کے گھر میں بھیجا, کوئی شکایت تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ وہاں تجھے اس انداز کا پرابلم ہو، کیونکہ وہاں تو فاقے ہوتے ہیں، وہاں تو غربت ہوتے ہیں. عام طور پہ غلام و کنیز بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں تو کسی پیسے والے کے گھر میں جائیں، کہ جو کام کر رہے ہیں وہ تو کریں گے ہی، مگر کچھ راحت تو ملے، کچھ آسانی تو ملے. تو فضا کہتی ہے کہ ہاں اللہ کے رسول، اگر پریشانی ہے تو ایک پریشانی ہے، اور وہ پریشانی صرف یہ ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اس گھر میں آنے کے بعد اب میں جنت بھی لے کے کیا کروں گی. آپ نے ایسے گھر میں مجھے بھجوایا ہے کہ صبح کا وقت ہوتا ہے، میں ابھی اپنے بستر سے اٹھ رہی ہوتی ہوں کہ شہزادی آتی ہے اور کہتی ہے بہن فضا میرا سلام لو، اور تھوڑی دیر گزرتی ہے نماز پڑھ کے کائنات کا مولا آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے بہن فضا اپنے بھائی کا سلام قبول کرو. حسن و حسین دوڑے دوڑے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں فضا ہمارا سلام قبول کرو. قسیم جنت و نار مجھے بہن کہہ کے سلام کرے، جوانان جنت کے سردار مجھے ماں کہہ کے سلام کرے. اب اس کے بعد جنت بھی لوں تو کس لیے لوں، جب غیر اس گھر میں آ کے اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو جو جگر کا ٹکڑا ہو، جو اسی نور کا ایک جز ہو، اس حسن و حسین کی منزلت کیا ہوگی. مگر اسی منزلت کے حوالے سے ایک پیغام سنی، کیونکہ باقی ساری چیزیں شاعری کے اندر آ چکی، شعروں میں آ چکی، قصیدہ خانی میں آ چکی، منقبت میں آ چکی ہیں. جہاں تک شاعروں نے بات پہنچائی ہے میں اس سے آگے سے بات شروع کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم بچایا جا سکے. آدھے گھنٹے میں بات مکمل کر دوں، وہ ہنسی مذاق تو ہو گیا. اگر میں شروع سے بات لیتا تو یقیناً دو گھنٹے بھی کم تھے، لیکن جہاں تک انہوں نے بات پہنچائی ہے اس کے آگے کہ آپ نے پہچان لیا کہ کتنی عظیم ذات ہے حسین کی، تھوڑا میں نے بھی تذکرہ کر دیا، لیکن اس کے بعد اسی عظمت کے حوالے سے ہمارے سامنے دو تین بہت اہم سوال آتے ہیں. آئیے ان سوالات کا آغاز 3 شعبان کے اس جملے سے کریں کہ جس جملے کا رزلٹ شاعروں نے اور قصیدہ خان حضرات نے اور منقبت خان حضرات نے بہت زیادہ کیا. یعنی حسین کا نام آتا ہے تو وہی فضیلت ہمارے سامنے آتی، مگر یعنی پہلی فضیلت وہی سامنے آتی ہے، مگر اس کے حوالے سے ایک پیغام پہ غور کریں. 3 شعبان کا دن، ہر آدمی جانتا کہ اللہ کے رسول کو زندگی میں اتنا خوش بہت کم دیکھا جتنا خوش 3 شعبان 4th ہجرہ کو مدینے میں اس وقت دیکھا جب یہ میسج ملا کہ اللہ کے رسول مبارک، اللہ نے علی اور فاطمہ کو بیٹا دیا، پیغمبر مسجد النبوی سے اٹھ کے سیدھے خانہ زہرا میں آئے، اور ایک مرتبہ خاندان کی بزرگ خواتین عموماً اس موقع پہ آگے آگے رہتی، پیش پیش ہوتی. چنانچہ پیغمبر نے جناب صفیہ سے کہا کہ لاؤ میری بیٹی کے گھر پیدا ہونے والا بچہ اسے میری گود میں دو. یہ صفیہ کون ہے؟ یہ صفیہ وہ کہ بہت مختصر ان کو اس طرح سمجھ لیجیے کہ اگر جنت البقیع میں جب آپ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جنت البقیع، ہر مومن اور مومنہ کی سب سے بڑی تمنا بہت ہے رسول کی زیارت کے بعد، تو جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں، ام البنین جن کا تذکرہ 4 شعبان کی وجہ سے بار بار آج کیا گیا، ام البنین کے برابر جو قبر ہے جو بالکل ایک الگ ایک چھوٹے سے 4 دیواری کے اندر ایک چھوٹی سی باؤنڈری وال، ام البنین سے ملی ہوئی قبر جناب صفیہ کی، اور کوئی ریزن پیغمبر اسلام کی پھوپھی جناب حمزہ کی بہن، اور اس وقت شہزادی کے گھر بزرگ کے خاندان کے طور پہ ساری یہ خدمات انجام دے رہی. پیغمبر نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ لائیے وہ بچہ میری گود میں دی. تو جناب صفیہ اسی انداز سے جیسے خاندان کی بوڑھی عورتیں کہتی، رسالت اور امتی کا رشتہ اپنی جگہ، مگر دنیاوی اعتبار سے یہ پھوپھی اور بھتیجے کا رشتہ بھی. چنانچہ ایک مرتبہ کہا کہ اے میرے بھتیجے ذرا ٹھہر جا، ابھی اس بچے کو ہم نے بھلایا نہیں ہے، طیب و طاہر نہیں کیا، اسلام میں مستحب ہے غسل بچے کی ولادت کے بعد. جیسے ہی جناب صفیہ نے جو خاندان اہل بیت سے ایک رشتہ رکھتی اور خود اپنی جگہ بڑی صاحب فضیلت خاتون ہیں، جو بات کی خرابیاں ان کی اولاد میں سے کسی نے کی اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں، پیغمبر نے ایک مرتبہ پلٹ کے جواب دی کہ اے میری پھوپھی، آپ اسے طیب و طاہر کیا کریں گے جسے پروردگار آئے تقدیر کے ذریعے طیب و طاہر کر چکا. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، انسان جب اس دنیا میں آتا تو اسے غسل دیا جاتا ہے. تربیت اولاد کے حوالے سے جو ہماری 10 تقاریر اس سال ہوئی ہیں ان میں وہ تفصیلات آ چکی، مگر پچھلے سال کی تقاریر، مگر یہ جو غسل ہوتا اس کا نجاست طہارت سے کوئی تعلق نہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی نجس کو پاک کرنا، اس کے مقابلے میں جب انسان دنیا سے جاتا تب اسے غسل دیا جاتا ہے جو غسل میت کہلاتا، وہ واجب غسل ہے، اور اس کا تعلق نجاست و طہارت کے فلسفے سے کہ میت نجس ہو گئی ہے، غسل دو تو یہ پاک ہوگی. تو پہلا والا غسل جو ہے وہ اسلام کا ایک مستحب حکم تو ہے لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. دوسرا والا غسل جو ہے یہ انسانی زندگی کا اختتام، یہ انسان کے اوپر ایک ایسا غسل واجب کیا گیا کہ جس کا بڑا گہرا تعلق نجاست و طہارت کے فلسفے سے. اب امام معصوم، کوئی بھی معصوم، کوئی بھی معصوم کبھی نجس نہیں ہوتا ہے، آیت تطہیر آ کے اس بات کا فیصلہ کر چکی. مگر ایک قانون جو شریعت نے بنا دیا، وہ قانون بظاہر ایسا لگے کہ اس میں کسی کے لیے ایکسپشن نہیں، تو امام معصوم کی میت کو بھی غسل دینا پڑتا ہے. ہر ایک کو معلوم امام معصوم کو بھی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد غسل میت دیا جائے گا، مگر ناٹ فار دیٹ ریزن کہ جس کی وجہ سے ہم کو غسل دیا جاتا ہے، ہم نجس ہو گئے اس سے پاک ہوں گے. امام معصوم پاک تھے، موت کے بعد بھی پاک ہیں، وہ غسل اس لیے نہیں دیا گیا، وہ قانون بن گیا. قانون سب کے لیے ہے یہ ثابت کرنے کے لیے. یہی وجہ کہ امام معصوم کو جو غسل میت اسلام نے رکھا، اور تو ہمیں یہ کنسپٹ بھی دینا تھا کہ اسے اپنی میتوں والا غسل نہ سمجھو، فرق تو فرق یہ رکھا کہ ہماری میت کو کوئی بھی مسلمان آ کے غسل دے سکتا، امام معصوم کی میت کو صرف اور صرف ایک معصوم ہی ہاتھ لگا سکتا، غیر معصوم کو اختیار نہیں. تو بتایا کہ دیکھو تم وہ ہو، دنیا میں رہے پاک، جیسے ہی مرے نجس ہو گئے، دوبارہ پاک کرنا. امام معصوم وہ ہے کہ دنیا میں جب تک تھا تب بھی پاک تھا، مرا تو اور زیادہ پاک ہو گیا، موت اس کو اور زیادہ پاک کر دیتی ہے، اس لیے کہ جب تک وہ زندہ تھا ہر آدمی اس سے ہاتھ ملا سکتا ہے، ہر آدمی اس کا جسم مس کر سکتا ہے، ہر ایک کو اجازت ہے. لیکن اب جب مر گیا تو اتنا زیادہ پاک ہو گیا کہ سوائے کسی معصوم امام کے اور کوئی اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. وہ پیغام اسی لیے دیا کہ کہیں کچھ کم فہم لوگ، فضیلت اہل بیت کو نہ سمجھنے والے، یہ خیال نہ کریں کہ امام کی میت کو بھی اس لیے غسل دیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ہماری طرح نجس ہے، کہا وہ تو اور زیادہ پاک ہو گیا. مگر ہر معصوم پاک ہے، موت کے بعد اور زیادہ پاک ہو جاتا ہے. پروردگار نے حسین کی طہارت کو، جو پیغمبر نے کہا کہ طیب و طاہر ہے، اے میری پھوپھی صفیہ آپ کیا اسے پاک کریں گے، اسے پروردگار نے پاک کر کے بھیجا ہے. حسین کی طہارت کو ایک عجیب انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا، یعنی باقی 12 معصومین سے بھی زیادہ طہارت حسین کا پیغام ہمارے سامنے آیا، اور وہ ایسے کہ دنیا میں آئے تھے تو بچے کا جو غسل مستحب ہے پیغمبر نے منع کر دیا، یہ غسل نہ دیا جائے گا. دنیا سے گئے تو پروردگار نے اس انداز سے حسین کو بلایا کہ شریعت کے قانون سے بھی حسین کو غسل میت نہیں دیا جا سکتا ہے. حسین کے بابا کو غسل میت دینا تھا، حسین کے بھائی کو غسل میت دینا تھا، حسین کے نانا کو غسل میت دیا جانا تھا، حسین کی ماں کو غسل میت دیا جانا تھا. قانون شریعت کے اعتبار سے حسین اس طرح سے دنیا سے گئے کہ قانون شریعت نے بھی حسین کو غسل سے ایگزمٹ کیا، یعنی ہر امام شہید ہوا ہے. مگر وہ والی شہادت جس کے نتیجے میں غسل نہیں کیا جاتا بلکہ غسل دینا حرام ہوتا ہے، ویسی شہادت صرف حسین کو پروردگار نے دی، کہا کہ آ کے دیکھو اس کی طہارت کو. دنیا میں آیا تو طیب و طاہر تھا، اس غسل سے اسے ایگزمٹ کیا، اور دنیا سے شہید ہو کر گیا، اور اس طرح کی شہادت جو خاندان میں کسی اور معصوم کو نہ ملی تو وہاں بھی اسے غسل سے ہم نے قانون شریعت کے دائرے کے اندر معاف کر دیا. وہ پاک و پاکیزہ آیا تو پاک و پاکیزہ، گیا تو پاک و پاکیزہ، مگر یہی حسین کی پاکیزگی، دنیا سے جاتے وقت کی پاکیزگی کس طرح سامنے آئی؟ شہادت کے ذریعے. شہادت کا تذکرہ بار بار ہوا، ظالم سے ٹکرانے کا تذکرہ بار بار ہوا، شہادت حسین کے پیغام پر بھی غور کریں. صرف دو چھوٹی سی باتیں عرض کرنا ہے، ایک بات 2 سال پہلے ضمناً آ چکی، آج بھی اشارتاً آئے گی، نہ وقت ہے نہ آج کے موضوع میں گنجائش ہے جو موضوع ابھی شروع ہونے والا ہے. مگر حسین دنیا سے گئے تب بھی اتنے پاک کہ قانون شریعت توڑے بغیر حسین کے اوپر سے غسل میت ساقط ہے. ساقط کیا؟ حرام ہے. شہید راہ خدا کو جس طرح حسین کی شہادت ہے غسل دینا حرام ہے. مگر یہ شہادت پیغام کیا دیتی ہے؟ شہادت دو پیغام دیتی ہے. پہلا پیغام دیکھیے، میں بہت اونچی بات کو ذرا سا آپ کے لیے پلاؤں گا، آپ کو برا بھی لگے گا. حسین کی شہادت کا ہمارے چہرے کی داڑھی سے کیا تعلق؟ حسین کی شہادت کا ہماری عورت کے اسکارف یا حجاب سے کیا تعلق؟
حسین کی شہادت کا ہمارے بچوں کے میوزک سننے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق سنیے، حسین دنیا میں آئے طیب و طاہر، دنیا سے گئے تو ظاہری اعتبار سے بھی اتنے ہی طاہر کہ کہاں غسل میت دیا ہی نہیں جا سکتا شہادت کی وجہ سے. شہادت کا پیغام سنیے، دنیا میں کسی باپ کو بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہ ہوگی جتنی محبت رسول کو اپنے ظاہری رشتے کے اعتبار سے نواسے حسین سے. حسین سے رسول کی محبت ہمارے سامنے بار بار آئی، مختلف انداز سے آئی. آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اشارہ کرنے دیجئے تاکہ نتیجے تک پہنچنے میں آسانی رہے. یہ حسین کی محبت، حسین کی محبت. فطرس آتا ہے، پیغمبر کہتے ہیں کہ حسین سے جا کے شفاعت طلب کرو. یہ حسین سے نانا رسول خدا کی محبت کہ اگر پیغمبر سجدے کے عالم میں اور حسین ایک مرتبہ آ کر نانا کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں تو نانا رسول اللہ اللہ کے سجدے اور نماز کو طولانی کر رہے ہیں، مگر حسین کو نہ اپنے پشت سے اتار رہے ہیں نہ ہلکا سا کوئی ایسا اشارہ دے رہے ہیں جس سے یہ اندازہ ہو کہ حسین میری پشت سے اتر جاؤ. یہ نانا کی محبت کہ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور ایک مرتبہ حسین داخل ہوئے کرتے کے دامن میں پاؤں الجھا اور پیغمبر نے گھبرا کے اپنا وہ خطبہ توڑ دیا کہ جس کے اندر احکامات شریعت و حلال و حرام بیان کیے جا رہے، اتنے سارے مسلمانوں کو تبلیغ دی جا رہی، خطبہ توڑا، حسین کو گرنے سے روکا. یعنی یہ سارا کام اتنے جلدی جلدی ہوا کہ حسین کا پاؤں الجھا ہے، حسین جھکے ہیں یعنی گر رہے ہیں، پیغمبر نے خطبہ روکا، سارے مجمع کو چیر کے اس تیزی کے ساتھ حسین کے قریب پہنچے کہ حسین زمین سے ٹکرانے نہ پائے اور ایک مرتبہ گود میں لے کے آئے، ممبر پہ بیٹھے. اب ایک عجیب بات، گھرچہ میرا موضوع تو شہادت کے حوالے سے چل رہا مگر ذرا سی ایک بات آپ حضرات کے مزاج کی بھی کر لوں. عجیب بات، پیغمبر حسین کو گود میں لے کے آئے، خطبے کا ٹاپک چینج کر دیا، فضائل حسین بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہ حسین کون، یہ کیا ہوا، یہ تقریر کرتے کرتے ایک دم ٹاپک چینج ہو گیا، آخر کس لیے؟ اگر میں یہ کہوں کہ نواسے کو گود میں لیا تو اس وقت نواسے کی محبت رسول اتنے زیادہ جذباتی ہو گئے کہ جو ٹاپک چل رہا تھا اس کو چینج کر دیا، تو دین ہاتھ سے نکلا جاتا. جو رسول اولاد کی محبت میں، خاندان کی محبت میں، نواسے کی محبت میں احکام خدا بتانا چھوڑ دے، حلال اور حرام کے ٹاپک کو روک دے، وہ رسول کہاں رہے گا؟ آخر پیغمبر نے یہ ٹاپک چینج کیوں کیا؟ اگر میں یہ کہوں کہ جیسے ہی نواسا گود میں آیا، ممبر پہ آئے، اس کو گرنے سے بچایا تو اتنے جذباتی سے ہو رہے تھے، نعوذ باللہ اتنے ایموشنل ہو رہے تھے کہ ایک مرتبہ حسین کا تذکرہ شروع کر دی. ہمارے آپ کے ہاں یہ ہو سکتا کہ ہم لوگ کسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور ایک دم ہمارا بچہ گرے، ہم اس کو لے کے آئے تو اب بات اس بچے کی چھیڑ دیں، مگر پیغمبر اور خاص طور پہ جب ٹاپک چل رہا تھا تبلیغ، ٹاپک چل رہا تھا رسالت کی ڈیوٹی، تو اگر نواسے کی محبت میں اس کو ٹاپک کو چینج کیا، اگر میں یہ مان لوں تو دین ہاتھ سے نکلا جاتا. اور اگر یہ کہہ دوں کہ بھائی پیغمبر بھی ہمارے اور آپ کی طرح سے کبھی بھول جاتے تھے، کبھی بیماری میں ان کے ذہن پہ اثر ہوتا تھا، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. دیکھیے تقریروں میں، مجلسوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، مجمع تو پہچانتا ہی ہے، پڑھنے والے کو بھی کبھی معلوم ہوتا کہ میں نے ایک موضوع اٹھایا تھا، درمیان میں بھول گیا کہ کیا بات ہو رہی، چنانچہ کہیں اور چلا گیا، وہ گھر جا کے یاد آتا ہے کہ ارے بات کیا تھی اور کہاں چلی گئی. اگر میں کہہ دوں کہ پیغمبر بھی ہماری آپ کی طرح سے تھے کہ تقریر میں ذرا سی رکاوٹ آ گئی تو بھول گئے، چنانچہ دوسرا ٹاپک شروع کر دیا، تو مذہب ہاتھ سے نکلا چلا جاتا. جو پیغمبر کے ذہن کے حوالے سے اس قسم کے کسی عقیدے کو بھی رکھے تو مذہب نہ رہا. تو پیغمبر نے آخر یہ ٹاپک چینج کیوں کیا؟ اگر نواسے کی محبت میں تو دین نہ رہا، اور اگر بھول کی وجہ سے بھول گئے تو اس سے پہلے کیا چل رہا تھا تو مذہب نہ رہا. کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. بلکہ اگر میں کہوں کہ چونکہ پبلک کے سامنے ٹاپک چینج کیا تو یقیناً کوئی نہ کوئی میسج ہوگا. میری سمجھ میں تو صرف ایک ہی میسج آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط، لیکن واقعہ جس طرح سے کتابوں میں لکھا، پیغمبر کا ٹاپک چینج کرنا شاید آنے والے زمانے کے لیے ایک پیغام. آنے والے زمانے سے مطلب کوئی 500 سال، 200 سال، 100 سال، 50 سال، 10 سال کا نہیں، پیغمبر کے فوراً بعد کے حالات و واقعات. اور وہ کیا میسج؟ اور وہ یہ کہ دیکھیں، یہ اسلام کا اصول ڈیو ریسپیکٹ، ہر چیز کا اپنا ایک اسٹیٹس ہوتا، حدیث بیان کی جا رہی، لیکن اگر دوران حدیث قرآن آ جائے، حدیث کے درمیان اگر تلاوت قرآن شروع ہو جائے، حدیث کو روکنا پڑے گا تلاوت قرآن کے لیے، کیونکہ قرآن کا اسٹیٹس بہرحال حدیث سے زیادہ،
حدیث کے سامنے قرآن آ جائے حدیث رک جاتی ہے، قرآن پہلے ہے حدیث بعد میں آ جاتی ہے. ہر آدمی اس چیز کو جانتا ہے، فقہی مسئلے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب پیغمبر اسلام شاید میسج یہ دے رہے ہیں کہ اب تک جو میں کہہ رہا تھا وہ میں کہہ رہا تھا، اس لیے حدیث تھی. چاہے وہ دین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تبلیغ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ شریعت کے حوالے سے ہو، اور اب جو آ رہا ہے وہ قرآن ناطق ہے. دیکھو جب قرآن ناطق آتا ہے حدیث کو روکا جاتا ہے. نہیں، میں کہنا کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. پیغمبر شاید یہ میسج دے رہے ہوں کہ میں ہوں بانی حدیث، میں ہی تو حدیثیں بناتا ہوں. حدیث یعنی میسج اللہ کا ہوتا ہے، الفاظ میرے ہوتے ہیں. عربی میں اس کو کہا جائے گا بانی حدیث، متکلم حدیث. حدیثیں میری، میں ہوں بانی حدیث. بانی حدیث کے سامنے اگر قرآن ناطق آ جائے تو وہ حدیثیں روک دیتا ہے. امت کو یہ اختیار کہاں سے ملا کہ قرآن ناطق کے سامنے حدیثیں پیش کرنا شروع کر دے؟ اور حدیث اور حدیثیں بھی لاوارث قسم کی حدیث ہیں، جس کا تعلق وہ وراثت سے ہے کہ پیغمبر لاوارث ہوتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا. لیکن محبت رسول ہمارے سامنے آ تو رہی کہ سجدے میں ایک بار نواسا پشت پہ سوار ہوا، سجدہ روک دی. اور اگر خطبے کے درمیان نواسے کا پیر الجھا تو پیغمبر ایک مرتبہ اپنا خطبہ روک دیا. اور اگر عید کا دن اور اتنا بڑا اجتماع، بہرحال نیچر مسلمانوں کا ہر دور میں ایک جیسا، عید کے دن ہمیشہ بہت زیادہ مجمع ہوتا، چاہے کوئی سا علاقہ، کوئی سا ماحول، کچھ بھی ہو. جو سال بھر نماز نہیں پڑھیں گے وہ عید کے دن ضرور آ جائیں گے، چاہے سال بھر کی نماز واجب ہو اور عید کی نماز مستحب ہو. تو اب اتنا بڑا مجمع عیدگاہ کا، اور ایک مرتبہ حسن و حسین نے اتنا سا سوال کر دیا کہ نانا ہر آنے والا سواری پہ آ رہا، تو کیا ہماری کوئی سواری نہیں؟ تو پیغمبر نے اپنی پوزیشن کا خیال کیے بغیر اور اتنے بڑے مجمع کا خیال کیے بغیر اسی طرح سے مسجد کے دروازے پر، یہ واقعہ مسجد النبوی کا نہیں ہے، یہ واقعہ عیدگاہ کا ہے جو مدینے میں الگ ہے، جہاں پہ آج مسجد غمامہ بنی. جو لوگ جا چکے ہیں ان کو یاد آ رہا ہے، جو نہیں گئے تو انشاءاللہ یہ ساری زیارتیں کیجیے گا. تو مسجد غمامہ وہاں اتنا بڑا مجمع، عیدگاہ جو ہے، دیکھیے فرق ہوتا ہے مسجد اور عیدگاہ. عیدگاہ کے اندر جو لوگ آ گئے ان کو پتا نہیں کہ گیٹ کے باہر کیا ہو رہا، یہ مسجد کے اندر. عیدگاہ کھلی ہوتی ہے، چنانچہ سارا مجمع دیکھ رہا ہے، چاہے پہلے آنے والا چاہے اسی وقت آنے والا. پیغمبر اپنی پوزیشن کا خیال کیے بغیر زمین پہ اس طرح جھکے کہ جیسے سواری ہوتی، اور ایک بار حسن و حسین کو اپنے اوپر سوار کرایا. حسنین نے مزید خواہش کی کہ نانا ہر سواری کے ہاتھ کی مہار ہماری سواری کی مہار نہیں. تو باقاعدہ اپنی زلفیں اپنے نواسوں کے ہاتھ میں دی. جس وقت حضرت عمر وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ شہزادوں، نعم المرکب، تمہیں کتنا اچھا سواری کا جانور ملا. تو پیغمبر نے فوراً کہا کہ یا عمر، عمر یہ بھی تو دیکھو کہ نعم الراکب، یہ سوار کتنے بہتر ہیں. یہ دو مرتبہ یہ پیغمبر سے کہا گیا. درود بھیجے محمد والے، دو مرتبہ یہ جملہ پیغمبر نے کہا. ایک مرتبہ جب حضرت ابی بکر نے اسی انداز سے پیغمبر اسلام کی موجودگی میں یہ جملہ کہا تھا، وہ مشہور واقعہ بنو نجار کا. شہزادی گھبرائی ہوئی آئی اپنے بابا کے پاس، بابا صبح سے لے کے دوپہر اور دوپہر سے لے کے سہ پہر ہو گئے، میرے حسن اور میرے حسین کا پتہ نہیں چل رہا. کہاں، پرانے زمانے کا مدینہ اتنا بڑا شہر نہ تھا، بہت ہی چھوٹا سا شہر. بھائی اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جنت البقیع شہر کے باہر جنگل اور ویرانہ مانا جاتا تھا. نہیں، اور میں اس آپ کے لیے بات کو آسان کر دوں. آپ مسجد النبوی کی تصویریں تو دیکھی ہوں گی، تو جو لوگ ہو کر آئے ہیں ان کو تو پتا، جنہوں نے خالی تصویر بھی دیکھی. جتنی بڑی آج مسجد النبوی ہے نا، یہ پرانے زمانے کا ٹوٹل مدینہ تھا. اس وقت جو مسجد النبوی بنائی گئی ہے اپنے لاسٹ ایکسٹینشن کے بعد، تو بالکل اسی طرح سے بنائی گئی کہ رسول اللہ کے زمانے کا سارا مدینہ اس کے اندر آ جائے. یہ ٹوٹل سٹی لمٹ تھی جو آج مسجد النبوی کا، جہاں تک مسجد النبوی کی دیواریں، اتنا شہر. اور صبح سے لے کے سہ پہر تک حسن و حسین کا پتہ نہ چلا. ایک بار فاطمہ گھبرا کے آ گئی، بابا مجھے میرے بیٹے نہیں مل رہے. اور پیغمبر اسلام نے کہا، بیٹی تسلی رکھو، تمہیں اور مجھے، ہم دونوں کی حفاظت کرنے والا ہمارا پروردگار تمہارے بیٹوں کی بھی حفاظت کرے گا. اور یہ کہہ کہ اللہ کا رسول دو رکعت نماز حاجت پڑھتا. ابھی نماز حاجت کے دوسرے سجدے میں تھا کہ جبرائیل امین یہ پیغام لے کے آئے. اے حبیب، اور واقعہ بہت طولانی، میں بہت مختصر اس کو کر رہا ہوں چونکہ مشہور بھی ہے اور اس وقت کے ٹاپک سے ریلیٹڈ اس کا صرف ایک حصہ. اے حبی جا بنی نجار کے حدیقے, یہ باغ کا نام جو آج بھی ہے بیت الحزن کے بالکل پیچھے, یہ باغ آج بھی. چنانچہ پیغمبر وہاں گئے تو کیا دیکھا؟ منظر یہ دیکھا کہ فرشتہ موجود جس نے اپنے پر کو اس طرح بچھایا کہ وہ ایک طرح سے وہ کارپیٹ کا یہ بیڈ کا کام کر رہا ہے, اس پر حسن حسین سو رہے ہیں, اور دوسرے پر کو اس طریقے سے سر پہ سایہ کیا کہ آنے والی دھوپ سے شیلٹر دیا جا رہا. بہت میں نے مختصر کیا, یہ اتنے دو جملوں میں واقعہ کمپلیٹ نہیں ہے. ایک بار پیغمبر نے حسن اور حسین کو بیدار کیا, ایک کو اپنے سیدھے کندھے پر, ایک کو اپنے الٹے کندھے پہ بٹھایا. ادھر مدینہ کے اندر تہلکہ کہ نماز مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے, پیغمبر نہیں ہے مسجد, نماز کون پڑھائے گا؟ اللہ کے رسول کہاں چلا گیا؟ مجمع بے چین, لوگ آ رہے ہیں نماز کے لیے. عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے اتنا کم وقت ہوتا ہے, ڈیڑھ گھنٹے سے بھی کم کا وقت. کہ اب یہ واقعہ شہزادی عصر کے بعد آئیں, پیغمبر کی نماز حاجت, پیغمبر کا مدینے کے باہر جانا, حسنین کو لے کے آنا, اتنی دیر میں مسجد فل ہو چکی, لیکن خبر یہی مل رہی کہ اللہ کا رسول نہیں. جس وقت پیغمبر حسن حسین کو لے کے مسجد کی جانب بڑھ رہے تھے تو اس وقت حضرت ابو بکر, جن کا گھر چونکہ شہر مدینہ سے باہر تھا تو وہ وہیں سے نماز کے لیے جا رہے تھے, ایک بار یہ منظر دیکھا اور بے اختیار کہا, شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین کتنی اچھی سواری تمہیں ملی. پیغمبر نے وہی جملہ جو آگے چل کر حضرت عمر کے جواب میں کہا تھا وہی یہاں بھی کہا کہ اے ابی قحافہ کے بیٹے, یہ بھی تو دیکھ کہ یہ سوار کتنے اچھے ملے. اس وقت حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے زحمت ہوگی, ایک شہزادے کو میرے کندھے پہ دے دیں. پیغمبر نے کہا یہ وہ ہیں کہ جنہیں صرف میں اٹھا سکتا ہوں یا جبرائیل امین اٹھا سکتے ہیں, چنانچہ کسی اور کو یہ اجازت نہیں. اب پیغمبر مسجد میں آئے, میرا وہ جملہ مکمل ہوا, لیکن یہ بھی اپنی جگہ سن لیجئے, مسجد بھری ہوئی ہے, لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں, پیغمبر شہزادوں کو کندھے میں لے کے آگے بڑھے, مصلے کے قریب پہنچے اور ایک مرتبہ مسجد کو دیکھا اور کہا کہ اے مسجد والوں, کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس کائنات میں سب سے افضل اپنے نانا اور نانی کے حوالے سے کون ہے؟ مجمع نے کہا بلا یا رسول اللہ, ضرور بتائیے. تو کہا وہ جو میرے کندھوں پہ بیٹھے ہیں, اس لیے کہ اس کا نانا اس کائنات کا سردار یعنی میں, اور اس کی نانی وہ خدیجہ طاہرہ ہے, کہ میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا, اس کے احسان کو نہ اتار سکا. رکے, کہا کہ اے مسجد والوں, اور کیا اب میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس کائنات میں باپ اور ماں کے حوالے سے سب سے افضل کون؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ, یقیناً ارشاد فرمائیے. کہا وہ جو میرے کندھوں پہ بیٹھے ہیں, اس لیے کہ اس کا بابا قسیم جنت و نار ابو طالب کا بیٹا علی ہے, اور اس کی ماں سیدہ نساء عالمین کائنات کی تمام عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ. ایک مرتبہ پیغمبر رکے اور کہا کہ کیا اب میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ چچا اور دادا کے حوالے سے اس کائنات میں سب سے افضل کون؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ, ضرور بتائیے. کہا وہ جو میرے کندھوں پہ بیٹھے ہیں, کہ اس کا دادا وہ حمزہ ہے جو میدان احد میں شہید ہوا, اور اس کا چچا وہ جعفر طیار ہے جو راہ خدا میں لڑتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ قربان کر چکا. مدینے والوں, ہر اعتبار سے میرے ان بیٹوں سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے. یہ جملہ بھی ذہن میں رکھیے, سجدے والی روایت بھی ذہن میں رکھیے. عیدگاہ میں مجمع عام کے سامنے, آپ میری زبان کی تیزی کو اس لیے نظر انداز کیجئے کہ مجھے وقت میں بات مکمل کرنا, عیدگاہ میں مجمع عام کے سامنے حسنین کے لیے سواری بننا, ساری سارا مدینہ, ساری مسجد, سارے مسلمان یہ منظر دیکھ رہے, پیغمبر نے اپنے سٹیٹس کا خیال نہ کیا. آپ کی سنی ہوئی روایتیں میں اس نتیجے پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جو بہت قریب آ گیا, باقی واقعات کو چھوڑ دیجئے, حتیٰ یہ کہ چلے اتنا سا ایک واقعہ ہی بات کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. ایک زانو پر پیغمبر زمین پہ بیٹھے اور کسی دیوار سے بھی سہارا نہیں لگایا, ایک زانو پر حسین بیٹھے, دوسرے زانو پر ابراہیم بیٹھے. ابراہیم کون ہے؟ پیغمبر کے حقیقی بیٹے, پیغمبر کی سب سے آخری بیوی ماریا کے بیٹے ابراہیم, اور دوسرے زانو پر حسین. اب پروردگار کا پیغام آتا, حبیب اس وقت اس سے قربانی چاہیے, اور یہ چوائس, فیصلہ, مرضی, آپشن, اختیار تیرا, ایک قربانی پروردگار کو چاہیے تیرے میری طرف, یا اپنے حسین کو قربان کر دے یا ابراہیم کو. ابراہیم پیغمبر کے سگے اور حقیقی بیٹے, حسین دنیاوی اعتبار سے نواسے. دوسری بات, حسین اگر شہید بھی ہو گئے تو حسین کے باپ اور ماں کے پاس دوسری اولادیں ہیں، حتیٰ بیٹا بھی ہے یعنی حسن مشتبہ. پیغمبر کی اس وقت کوئی اولاد نرینہ نہیں، صرف ایک ابراہیم، وہ بھی بڑھاپے میں پیدا ہوئے. یہ واقعہ ہے جب پیغمبر کی عمر 62 تھی، 62 یا 61 کی عمر میں ابراہیم پیدا ہوئے، اور ابراہیم کی ایج 10 مہینے کی ہے جب کہ یہ واقعہ. ایک قربانی چاہیے دنیا کے ہر اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے، پیغمبر کا جواب کچھ اور ہونا چاہیے. لیکن جہاں حسین کی بات آتی، پیغمبر نے کچھ وقت بھی نہ لیا، کوئی ہیزیٹیشن نہیں، فوراً جواب دیا کہ پروردگارا میں اپنے حسین پہ اپنی ساری نسل قربان کرنے کو تیار، میرا ابراہیم میرے حسین پہ قربان. پیغمبر نے اپنے ابراہیم کو بھی قربان کر دیا. سجدے سے بات شروع ہوئی، ممبر کے خطبے تک بات پہنچی، عیدگاہ میں سواری بننے کا واقعہ آیا، حدیقہ بنو نجار سے پیغمبر دونوں شہزادوں کو اٹھا کے لائے، اور مغرب کے انتظار کرنے والے نمازیوں کو فضائل حسین بتائے، آخر میں اپنا حقیقی اور سگا بیٹا اس وقت قربان کر دیا جبکہ پروردگار نے آپشن دیا تھا. مگر جس سے اتنی محبت ہے، جس سے اتنی محبت ہے، وقت وہ آیا کہ اللہ کا رسول اپنے اسی حسین کو قربان کر رہا. چنانچہ 28 رجب جو لاسٹ ویک گزری ہے، یہ بھی کوئی بہت پرانی تاریخ نہیں ہے، لاسٹ ویک 28 رجب کو جب حسین چلے وہاں سے لے کے شب عاشور تک، جب کبھی کسی سنسیئر آدمی نے یہ کہا کہ مولا حسین ادھر نہ جائیے، یہاں جان کو خطرہ، کچھ تو منافقین یہ کہتے، کچھ تو ڈرانے والے، لیکن کچھ جب کسی سنسیئر آدمی نے یہ کہا، مثلاً عبداللہ ابن عباس، مثلاً ام سلمہ، سب کو جواب دیا میرا نانا مجھ سے ایک وعدہ کر لے چکا، یہ نانا سے کیا ہوا وعدہ ہے جسے میں پورا کرنے جا رہا ہوں. تو ذرا سوچی کہ ابھی وہ نانا اپنے حسین سے اتنی محبت کر رہا کہ اس کی خاطر اللہ کی نماز کو طولانی کر رہا ہے، اس کی خاطر تبلیغ رسالت کا ایک جز یعنی خطبے کو انکمپلیٹ چھوڑ رہا ہے، اس کی خاطر اپنا سگا بیٹا قربان کر رہا ہے، مگر ابھی اسی حسین سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنی جان کو قربان کرنا. اتنی زیادہ محبت جس سے ہے اسے قربان کیا جا رہا. کیا ریزن کیا ہے، میسج کیا ہے؟ حسین شہید ہوئے، شہادت کا میسج سنیے. میسج وہی ایک ہے جو خود امام مظلوم نے بھی ایک دفعہ فرمایا، الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ. یاد رکھو اسلام سب سے بلند ہے، اسلام سے بلند کوئی نہیں ہے. میسج یہ دیا کہ جتنی محبت مجھے اپنے حسین سے ہے، اتنی محبت کائنات میں کسی کو کسی سے نہ ہوگی، لیکن اگر اللہ کے دین پہ وقت آتا ہے تو میں اتنی محبت کرنے والے حسین کو بھی قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہوں. جو اسلام پیغمبر کی نگاہ میں اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اپنے اس حسین کو قربان کر دیں جس حسین کی ولادت کا یہ جشن منایا جا رہا. ہمارے گھروں میں آ کے وہ اتنا حقیر ہو گیا، ہمارے گھروں میں آ کے وہ اتنا زیادہ نگلیکٹ کرنے کے قابل ہو گیا، ہمارے گھروں میں آ کے وہ اتنا ویک یا اتنا لائٹ ہو گیا. واجبات چھوڑے جا رہے ہیں، ارے سب چلتا ہے، حرام کیے جا رہے ہیں، ارے سب چلتا ہے، اولاد کو مس گائڈ کیا جا رہا یا مس گائڈ ہوتے دیکھ رہے، باپ چپ چاپ بیٹھا ہے، سب چلتا ہے، ماں اپنے کاموں میں لگی ہے، سب چلتا ہے. یا اسلام یہ ہے یا اسلام وہ ہے، یا تو اسلام اتنا حقیر ہے نعوذ باللہ، یا تو اسلام اتنا زیادہ لائٹ ہے کوئی ویلیو ہی اس کی نہیں ہے، اتنا چیپ ہے، اتنا زیادہ نظر انداز کرنے کے قابل ہے کہ ذرا ذرا سی اپنے دل کی خواہش پر اسلام کو چھوڑا جا سکتا ہے. جتنا لحاظ ہم اپنے ایک دوست کا کر دیتے ہیں، جتنا لحاظ ہم اپنے دور کے رشتہ دار کا کر دیتے ہیں، بہت سارے کام ان کی وجہ سے کرنا پڑتے ہیں نا، اتنا لحاظ بھی ہم اسلام کا کرنے کو تیار نہیں ہے. ارے داڑھی سب چلتا ہے، ارے حجاب سب چلتا ہے، ارے حرام کھانا سب چلتا ہے، ارے اولاد کی دینی تعلیم سب چلتا ہے. یعنی جتنا خیال ہم ایک عام سے دوست کا کر لیتے ہیں، اتنا خیال بھی اسلام کا نہ کریں. یا تو یہ اسلام صحیح یا تو یہ صحیح ہے، یہی میسج ہے، یہی اسلام نے ہم سے کہا ہے، تو وہ تو ساری قربانیاں نعوذ باللہ نانسنس ٹائپ کی لگ رہی ہیں. اور اگر اسلام اتنا قیمتی ہے کہ پیغمبر جیسا محبت کرنے والا اپنے حسین جیسے بیٹے کو اسلام پہ قربان کر رہا ہے اور حسین خوشی سے قربان ہو رہے، تو ہمیں اپنا یہ طریقہ اور ہمیں اپنا یہ ایٹیٹیوڈ بدلنا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، حسین نے اتنی بڑی قربانی جو دی تو اس میں آخر میں ہمارے لیے میسج کیا چھوڑا؟ ایک میسج بھی، خالی یہ نہیں ہے کہ آؤ ممبر پہ بیٹھو 1.5 گھنٹے دھواں دار تقریر کرو اور اٹھ کے چلے جاؤ، نہیں، خالی میسج نہیں ہے کہ 1.25 گھنٹے تک قصیدہ خانی کرو چلے جاؤ. یہ محبت حسین کا تقاضا ہے، اس کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں، مگر کوئی چیز قبول نہیں. تو وہ چیز ہے کیا کہ جس کو قبول کروانا ہے؟ وہ اصل میسج کیا ہے؟ وہی زیارت وارثہ جس کا تذکرہ کسی شعر میں ہو گیا تھا. آخر میں اس میں پیغام ملتا ہے. کیا پیغام ملتا ہے؟ قلبی لقلبکم سلمن. یہ زیارت ہے جو ہم اپنے آقا حسین کو ہر شب جمعہ کرتے ہیں. میرا دل آپ کے دل کے ساتھ ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کے لیے قصیدہ خوانی ہوئی. یہ وہ حقیقت ہے جس کے لیے میں منبر پہ بیٹھا. تو آپ حضرات ہفتے بھر کی تھکن کے باوجود اپنے سارے کام چھوڑ کے یہاں پہ آ کے جمع ہوئے کہ مولا ہمارا دل آپ کے دل کے ساتھ دھڑک رہا. جو آپ کی خوشی وہ ہماری خوشی, جو آپ کا غم وہ ہمارا غم. آدھا میسج ہے لیکن قلبی لقلبکم سلم وعمری لعمرکم متبع. اور مولا میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے ہر کام کو اس طرح کروں گا جیسے آپ اس کام کو انجام دیتے تھے. میری ساری پریکٹیکل لائف امری, میرا سارا کام لعمرکم آپ کے کام کے مطابق, متبع اسی کے پیچھے پیچھے ہے. میرا کام فقط آپ کو فالو کرنا, جہاں آپ جا رہے وہاں میں جا رہا. کیا یہ والا فقرہ جو ہمیں ایسا میسج دیا گیا جو ساری زندگی ہم کو یاد کرنا ہے, لیکن اسپیشلی تھرڈ شعبان کو, اسپیشلی حسین کی ولادت کو اور اسپیشلی حسین کی شہادت کو. یہ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ امری لے امرے کن متبع. حسین شہید ہوئے اور ایسی شہادت کہ جس شہادت کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نام یزید داخل دشنام ہو گیا, جس شہادت کے نتیجے میں اب دوبارہ کوئی یزید ملت اسلامیہ کے سر پہ اس انداز سے نہیں آئے گا, جس شہادت کے نتیجے میں حسین ایسے طیب و طاہر ظاہری اعتبار سے بھی ہو گئے کہ جو خاندان کے باقی معصومین کو بھی ظاہری اعتبار سے حالات نہ ملے, مگر اسی شہادت کا میسج یہ ہے کہ اسلام اتنا قیمتی ہے کہ ہر شے اس کے لیے قربان. یا کس منزل پہ پہنچو گے, کس عقیدت کا مظاہرہ کرو گے, تو یقیناً فطرس کی طرح یا فطرس کی طرح تمہیں اختیار ملے گا. حسین تمہاری شفاعت کریں گے, تمہاری دعا نام حسین سے قبول ہوگی. نام حسین تمہارے ہر مسئلے کا حل بنے گا. بلکہ فطرس کے واقعے نے ہمیں ایک اور بہت اہم میسج دیا ہے جسے یاد کرتے ہوئے آج کی محفل ختم. کون سا میسج؟ بہت ہی اہم, کیونکہ بچہ جانتا ہے کہ یہ واقعہ کیا. اور جو تھوڑی بہت کسر تھی وہ برادر محترم ڈاکٹر حسنین صاحب نے اس تعارف میں کرا دی کہ جس میں تھوڑا سا سمجھایا تھا. وہ اتنا سا واقعہ کہ ایک بار فطرس جو ایک فرشتہ تھا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ من مثلی, مجھ جیسا کون, میں بڑا صاحب فضیلت, میں اتنا علم بھی رکھتا ہوں, میں اللہ کی اتنی اطاعت بھی کرتا ہوں. دل میں یہ خیال آیا, اگر یہ خیال اس طرح آئے کہ دوسرے کی توہین کی جائے تو یہ حرام اور گناہ, اگر یہ خیال اس طرح آئے کہ کسی کی توہین نہ ہو تو یہ ترک اولا. فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا, ترک اولا ہوتا. وہ ادھر فطرس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مم مسل, کون ہے اس کائنات میں مجھ جیسا, اتنے سجدے کرنے والا اور اتنی عبادت کرنے والا. بھائی خیال دل میں آنا تھا کہ پروردگار نے ترک اولا کی سزا دی, بالو پر چھین کے جزیرے میں پھینک دیا گیا. اور ایک مرتبہ سینکڑوں سال گزر گئے, آخری جملے صدیاں گزر گئے, فطرس وہاں بیچارہ پڑا پروردگار سے رو رو کے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کر رہا, مگر ابھی تک وہ وقت نہ آیا کہ اس کی توبہ قبول کی جا سکے. کہ ایک بار یہ دیکھا, جمعہ کا دن ہے, شعبان کا مہینہ, 3 تاریخ ہے, صبح کا وقت ہے, اور فرشتوں کے ہول پرے کے پرے, جھنڈ کے جھنڈ آسمانوں پہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. روکنے کی کوشش کی, مگر آج کسی فرشتے کے پاس اس سے بات کرنے کا وقت و مہلت نہیں. اتنے میں جبرائیل نظر آ گئے, کیونکہ فطرس کا بہرحال اسٹیٹس اتنا ہائی تھا کہ اپنے پرانے زمانے میں جبرائیل کے ساتھیوں میں مانے جاتے تھے. اے بھائی جبرائیل, تم تو ذرا میری بات سن جاؤ, بڑی پرانی دوستی اور تعلقات. جبرائیل اترے, فطرس کیا بات؟ کہا کہ یہ بتا دو یہ سارے فرشتے, سب پورا آسمان کا نظام مجھے بدلا ہوا نظر آ رہا, یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ وہ جو اللہ کے حبیب ہیں جن کو آخری نبی بننا تھا, تذکرہ تو آسمانوں میں ہمیشہ سے ہو رہا تھا, ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا اور حکم پروردگار آیا کہ اس کی مبارکباد دینے کے لیے میرے حبیب کے گھر میں جاؤ. جو فرشتہ جس حالت میں تھا اس کو اسی حالت سے بھیجا گیا, جو نماز پڑھ رہا ہے تو نماز سے بھیجا گیا, جو رکوع کر رہا ہے تو رکوع سے اٹھا دیا گیا, جو سجدہ کر رہا ہے سجدے کو ختم کرا دیا گیا. کہ بس آج کی عبادت یہی ہے کہ جاؤ اور جا کے رسول کی خدمت میں مبارکباد دو. خالی مبارکباد کے لیے ساری عبادتیں ختم کی جا رہی ہیں, چنانچہ فرشتے جا رہے. فطرس نے کہا, بھائی جبرائیل, ہماری تمہاری پرانی دوستی اور تعلقات بھی ہیں, بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اب کوئی میرے پاس امید نہیں ہے اپنا گناہ معاف ہونے کی. شاید اس کے تصدق میں اس وقت رسول اتنے خوش ہوں کہ رسول میرے حق میں شفاعت کر دیں, رسول مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ. جبرائیل کو رحم آ گئے, بالوں پر تو تھے نہیں, چنانچہ جبرائیل اس کو اٹھا کے لے چلے پیغمبر کے پاس پہنچے. پیغمبر نے گھبرا کے پوچھا, جبرائیل یہ کسے لے کے آ رہے؟ فرشتے تو آ رہے ہیں مسلسل صباح کے مبارکباد دیتے ہیں، یہ جبرائیل کسے لے کے آ رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول، یہ آپ کے در شفاعت کو کھٹکھٹانے والا اور اس پہ نوک کرنے والا ایک فرشتہ قدروس، جسے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ آیا آپ سے صرف اتنی سی درخواست کر رہا کہ اس بڑی خوشی کا واسطہ آپ خدا سے اس کا گناہ معاف کرا دے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، اگر یہ اپنا گناہ معاف کرانا چاہتا تو میرے پاس نہ لاؤ، اس کو لے جاؤ میرے بیٹے حسین کے پاس، اور حسین کے گہوارے سے اس کو مس کرنا. ادھر قدروس کا جسم حسین سے نہیں، حسین کے گہوارے سے مس ہوا، اور ادھر ایک مرتبہ بالوں پر اس کے دوبارہ نکل آئے اور ایک عجیب جملہ کہتا ہوا وہ اڑتا ہوا آسمان کی جانب چلا، من مسلی، آج کون ہے مجھ جیسا، انا عتیق الحسین، میں تو وہ ہوں جسے حسین نے آزاد کیا ہے. تین باتیں یاد رکھیے گا، پہلا جملہ وہ یہ کہ اللہ کے رسول، یہ خطرو صاحب کے پاس آیا، اس کے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہاں جانا ہے، آپ شقی المذنبین کائنات کے سردار، اور آپ اس کے لیے دعا نہیں کر رہے، اس کو ادھر بھیج رہے ہیں. کہا کہ ہاں یہی تو میسج دینا چاہتا ہوں کہ مجھے دیکھو، میں بھی براہ راست کسی کی دعا کو قبول نہیں کر رہا، اور براہ راست کسی کے لیے شفاعت نہیں کرا رہا، جو میرے پاس شفاعت کے لیے آتا ہے پہلے اسے میرے بیٹے حسین کے پاس جانا پڑے گا. اور دوسرا جملہ ذہن میں یہ رکھیے کہ اللہ کے حبیب حسین موجود ہے، حسین موجود ہے، حسین موجود ہے. فطرت حسین کے جسم سے مس ہوتے تو کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ کیا یہ زیادہ اچھا نہ ہوتا؟ آپ نے گہوارے کا حکم کیوں دیا؟ تو پیغمبر شاید یہ جواب دیں گے کہ 61 ہجری کے بعد حسین کا جسم تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ رہے گا. تو اب اگر 61 ہجری کے بعد کوئی اپنے گناہوں کی توبہ کروانا چاہے، اپنی کوئی حاجت قبول کروانا چاہے، اپنے لیے کوئی دعا کرانا چاہے، تو حسین تو نہیں ہوں گے. اگر فطرت حسین کے جسم سے اپنا جسم مس کر کے جاتا تو حسین کی یہ فضیلت صرف 61 ہجری تک رہتی، بعد والے بیچارے خالی ہاتھ رہ جاتے. میں یہی پیغام دے رہا تھا، حسین کو چھوڑو، حسین سے ذرا سی نسبت رکھنے والی چیز اتنی افضل ہو جاتی ہے کہ قدرت کو بالو کر دیے. اگر تمہیں حسین نہ ملے، حسین کا گہوارہ نہ ملے، حسین کا روضہ مل جائے، زری مل جائے، دیواریں مل جائیں، ارے اپنے شہر اور اپنے وطن میں حسین سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز مل جائے، تو اگر حسین کا سہارا، حسین سے نسبت رکھنے والی چیز فطرت کو نئے سر دلوا سکتی ہے، تو تمہیں نئی زندگی دلوا سکتی ہے. اور تیسری بات، فطرت کیا تم بھی ہماری طرح ہو گئے؟ وہ دعا کمیل کے آخر میں جو میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، ہماری طرح ہو گئے کہ ابھی توبہ کی، گناہ معاف کیا، گھر سے نکل کے دوبارہ وہی گناہ شروع کیا؟ ہم یہی تو کرتے ہیں نا، دعا کمیل میں توبہ کرتے ہیں، دعا کمیل کے بعد باہر نکل کے وہی گناہ شروع ہوتا، شب قدر میں اعمال کر کے توبہ کرتے ہیں، باہر نکل کے دوبارہ وہی گناہ شروع کر دیتے ہیں. ہم تو توبہ کرتے ہی اس لیے ہے کہ فریش ہو جائیں نئے گناہ کرنے کے لیے. تو اے قدرت، کیا تم بھی ایسے ہی بن گئے؟ بھائی تمہیں اللہ نے کیوں یہ ترکی اولا کی سزا دی؟ تم نے کہا تھا مم مسلی، کون ہے مجھ جیسا، اور ابھی یہاں سے چلے تو پھر وہی جملہ کہتے ہوئے چلے. ابھی تو معافی ملی، کتنے سو سالوں کے بعد تو تمہیں بالو پر ملے، بڑی مشکل سے تو تمہارا یہ گناہ حسین کے تصدق معاف ہوا، اور پھر بے عین ہی سیم ٹو سیم وہی لفظ کہہ رہے ہو کہ مم مسلی. تو کیا فطرت ہم جیسوں کی طرح سے کہ جتنی توبہ کرے فقط اس لیے کرے کہ آئندہ پھر یہ گناہ کرنا؟ فطرت جواب دیں گے نہیں نہیں، فرق تو دیکھو، جب میں نے سینکڑوں سال پہلے یہ دعویٰ کیا تھا مم مسلی، تو یہ دعویٰ بغیر دلیل کے تھا، اس لیے وہ گناہ بنا یا کر کے اولا بنا. آج جب میں دعویٰ کر رہا ہوں مم مسلی، تو یہ نہیں کہہ رہا کون مجھ جیسا، کہہ رہا ہوں انا عتیق الحسین، حسین نے مجھے آزاد کیا ہے، اس لیے کون مجھ جیسا ہے. اپنے آپ پہ خود سے فخر کرنا انسان کو آزاد کا حقدار بنا دیتا ہے، اور حسین کے حوالے سے اپنے آپ پہ فخر کرنا انسان کو لاجواب بے مثل بنا دیتا ہے. یہی وجہ کہ حسین کی ولادت کے موقع پہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ فاطمہ زہرا پریشان ہو گئی، نہیں گھبرا گئی، پریشان ہو گئی. ہاں اس لیے کہ دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں میرے بیٹے حسن کی شان تو کم نہیں ہو رہی. بھئی میرے ہمیشہ جب بھی میں 3 شعبان کی مناسبت سے بات کرتا ہوں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. کیا واقعہ پیش آئے؟ بغیر حسین کے کہو مجھ جیسا کون ہے، تو قابل سزا اور اطاعت. حسین کی نسبت سے کہو تو بے مثل، بے نظیر، لاجواب، کیونکہ حسین فضیلت کی اس منزلوں پر ہے کہ فضائل حسین سے ماں پریشان ہو گئی ایک لمحے کے لیے. پیغمبر نے یہ دیکھا کہ ماہ شعبان کی نہیں ماہ رجب کی آخری تاریخیں, حسین کی ولادت کا وقت قریب آ رہا, میری بیٹی فاطمہ زہرا پریشان ہے, بیٹی پریشان کیوں؟ کہا بابا میرے یہاں پچھلے سال حسن پیدا ہوا لیکن اس وقت وہ کیفیت نہ تھا. بابا جب تک حسن میرے شکم میں تھا اس کا نور میری پیشانی پہ ظاہر ہوتا تھا, مگر اس کا نور اپنی جگہ تھا, میرا نور اس سے زیادہ ہی رہتا تھا. پیغمبر نے بار بار یہ جملے کہے, الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ لیکن ابوہما خیرہما, ان کا باپ ان سے افضل, ان کی ماں ان سے افضل, لیکن بابا جب حسین میرے شکم میں آیا اور حسین کا نور میری پیشانی پہ آ رہا ہے تو یہ نور میرے اپنے نور کو دبا رہا. کسی باپ اور ماں کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ اولاد مجھ سے آگے نکل رہی, پریشانی یہ ہوگی کہ حسن کا نور اتنا طاقتور کیوں نہ تھا جو حسین کا نور. خدا کے تین وعدے ذہن میں رکھیے گا, حسین الاجابت یا الاستجابت تحت قبت ہی, تیرے قبے کے نیچے دعا قبول, والشفاء فی تربت ہی, تیری تربت اور خاک کے اندر شفا, والامامت من ذریت ہی, اور امامت تیری ذریت میں ہے. تو اب سنیے پیغمبر کا جواب. بیٹی نے کہا بابا حسن کا نور کیوں کم رہا, حسین کا نور کیوں زیادہ ہو گئے؟ اپنی وجہ سے نہیں پریشان ہے, اپنے حسن کی وجہ سے پریشان. پیغمبر نے مسکرا کے کہا بیٹی اس لیے کہ حسن کا نور جب دنیا میں آ رہا تھا تو اکیلا تھا اور تنہا تھا, ایک نور وہ تھا, ایک تیرا نور تھا, تیرا نور زیادہ. حسین جب دنیا میں آ رہا تو اکیلا نہیں آ رہا, حسین کے ساتھ نو اور نور آ رہے ہیں, تو یہ نو اور ایک دس نور مل کر اتنے زیادہ نورانی بن گئے کہ تیرے نور سے زیادہ نظر آ رہے. تو ہر تین شعبان یہ پیغام لاتی ہے کہ آج دنیا میں حسین آئے, پیغمبر کا دل خوش ہوا, پتر اس کو گناہوں کی معافی ملی, ملائکہ کے اندر میلاد کی محفل بپا ہوئی, جبرائیل اور تمام فرشتے اپنی عبادتیں چھوڑ کے آئے, مگر حسین اکیلے نہ آئے. حسین کا مطلب یہ کہ سجاد بھی ان کے ساتھ آئے, باقر بھی ان کے ساتھ آئے, جعفر صادق بھی ان کے ساتھ آئے, موسیٰ کاظم بھی ان کے ساتھ آئے, علی رضا بھی ان کے ساتھ آئے, محمد تقی بھی ان کے ساتھ آئے, علی نقی بھی ان کے ساتھ آئے, حسن عسکری بھی ان کے ساتھ آئے, امام زمانہ بھی حسین کے ساتھ آئے. اور انشاءاللہ آئندہ اتوار کو اسی پروگرام کے مطابق یہاں پر, یعنی وہی ٹائمنگ, یہاں پر ولادت امام زمانہ کا جشن منایا جا رہا, کیونکہ آئندہ اتوار 13 شعبان, تو ایک رات بعد ولادت کی تاریخ آئے گی. تو یہ جو جملہ میں نے کہا اس کو مکمل وہاں پہ کروں گا. آئیے آج فطرس کو دیکھ کر, جبرائیل کو دیکھ کر, ملائکہ کو دیکھ کر, انبیاء کو دیکھ کر, ہم بھی بارگاہ الہی میں حسین ہی کے وسیلے سے دعا کریں کہ پروردگارہ تجھے حسین مظلوم کا واسطہ, ہمیں ایسا بنا دے کہ حسین اپنے شیعوں اور ماننے والوں میں ہمیں شامل سمجھیں. پروردگارہ حسین مظلوم کا واسطہ, حسین کے تمام ماننے والے لیکن جو آج کی محفل میں مرد اور عورتیں آئے ہیں, ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کی اولادوں کو ہر آفت, ہر مصیبت, ہر پریشانی سے محفوظ فرما. لیکن پروردگارہ ہمیں مرتے دم تک تا قیام قیامت بلکہ جنت میں بھی غم حسین اور رضائے حسین کی توفیق مسلسل عطا فرما. پروردگارہ حسین مظلوم کا واسطہ, ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جو لوگ آج کی محفل میں آئے ہیں, یہ خواتین اور حضرات ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ جس اسلام کے لیے حسین نے اپنے اکبر کو اور اپنے اصغر کو اور اپنے عباس کو قربان کر دیا, اپنی زینب کی چادر قربان کر دی, ہمیں کم از کم اس اسلام پر خود عمل کر کے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہمارے جتنے بیمار ہیں, خصوصیت کے ساتھ برادر محترم افتخار شاہ صاحب اور ہمارے مولانا حجت الاسلام شیخ مہدی نجفی صاحب, ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگارہ ہم نے جو روزگار کی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں, جن کے ویزے کا کوئی مسئلہ ہے, جن بچوں کی تعلیم کا کوئی مسئلہ ہے, جنہیں کسی خاندانی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جنہیں اولاد کی کوئی پریشانی ہے, ان کی تمام پریشانیاں بحق حسین اور حسین کے بھائی ابوالفضل العباس دور فرما. اور خداوندہ یہ خوشی کتنی ہی بڑی صحیح, مگر پھر بھی اس لیے نامکمل ہے کہ حسین کی زیارت سے محروم ہے. خداوندہ اس خوشی کو مکمل کرنے کے لیے اپنی آخری حجت, وہ کہ جس کے بعد سارے معصومین دنیا میں آئیں گے, اس کے ظہور یعنی امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات کو یہ ولادت اور مسلسل جو ولادتیں مبارک ہو. اب آپ حضرات دیواروں سے ہٹ سکتے ہیں, مگر ایک مرتبہ بآواز بلند درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد.